الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم سامعین درس کا موضوع ہے شب برات کی شرعی حیثیت. دراصل ایک سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ شعبان کی جو 14 یا 15 تاریخ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں جو مختلف نوافل اور عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور 15 شعبان کو پھر روزہ رکھا جاتا ہے ان اعمال کی شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے. تو میں بہت اختصار کے ساتھ اس بات کی کوشش کروں گا کہ شب برات کی شرعی حیثیت پہ اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ اصولی بات سمجھ لینا چاہیے کہ دراصل دین اسلام ہے کیا. دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین طریقہ زندگی صرف اور صرف اسلام ہے اور یہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے. جب یہ دین مکمل ہو گیا اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو اس دنیا سے اٹھایا اور حجت الوداع کے موقع پر اس دین کی تکمیل کا اعلان قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور طریقہ زندگی یعنی بطور دین پسند کر لیا ہے. اب اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور یہ کامل اور مکمل دین ہے. کامل اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین میں جو عقائد، عبادات اور عبادات کے تمام طور طریقے بتائے گئے ہیں ان کے اندر کسی بھی فرد اور کسی بھی شخص اور کسی بھی ہستی کو نہ کوئی اضافہ کرنے کا اختیار ہے اور نہ کوئی کمی کرنے کا اختیار ہے. یہ اختیار اللہ کے اذن سے صرف رسول کو حاصل تھا اور رسول دنیا سے رخصت ہو گئے. اب یہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے اور ہماری نجات کا راستہ اسی میں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے مطابق عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو سب سے اچھی بات اور اچھی چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور جو بہترین راستہ اور نجات کا راستہ اور ہدایت کا راستہ ہے وہ راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور جو بدترین چیزیں ہیں وہ اس دین کے اندر نئی چیزیں جو شامل کی جائیں گی وہ بدترین چیزیں ہوں گی، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہوگی، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. گویا کہ اس دین میں کوئی نئی چیز شامل کرنا بدعت کہلاتی ہے، اور وہ بدعت گمراہی ہے، اور وہ گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو. جس طریقے سے میں نے عبادت کی ہے، جس طریقے سے میں نے نماز پڑھی ہے، جس طریقے سے میں نے ذکر کیا ہے، جس طریقے سے میں نے حج عمرے کیے ہیں، اس طریقے کو مضبوطی سے تھام لو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. وعضوا علیہ بالنواجز، اور فرمایا کہ اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ عنقریب تم بہت سے اختلاف دیکھو گے، اس اختلاف کے دور میں تم میری اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے بچنا، چونکہ نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے اندر فرقہ واریت کی انتہا ہوئی، اور ان کے اندر 71 اور 72 فرقے بنے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ رائے حق پر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک گروہ حق پر ہوگا، ما آنا علیہ و اصحابی، کہ میں اور میرے صحابہ جس طریقے پہ چلے ہیں اس طریقے پہ چلنے والا گروہ نجات پائے گا، اور جہنم کی آگ سے اسے نجات ملے گی، میری شفاعت اسے نصیب ہوگی، اور وہی گروہ حق پر ہوگا. میرے بھائی اور بزرگوں، آج کے دور میں جو بہت سارے اختلافی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں شب برات بھی ہے، کچھ لوگ اس موقع پر شعبان کی جو درمیانی رات ہے اس پورے مہینے میں، نصف شعبان کی رات کو مختلف رسومات ادا کرتے ہیں، مختلف عبادات اور نوافل اور اذکار وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس رات کو بڑے مقدس سمجھتے ہیں، اور دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اس پر نکیر کرتے ہیں اور اس سے منع کرتے اور روکتے ہیں. تو اب جب اس معاملے میں ہمارے درمیان ایک اختلاف رونما ہوا ہے، تو قرآن مجید اختلافات کے حل کا ایک طریقہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف پیرپا ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اس کو جانچو اور پرکھو، اور وہاں سے جو ہدایت اور رہنمائی ملے اس کو اختیار کرو. تو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے انشاءاللہ یہ رہنمائی حاصل کریں گے کہ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے. قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ دخان کی ابتدائی آیات، ان آیات کے حوالے سے بہت سارے لوگ ٹی وی کے ذریعے سے اور مختلف جو ہے وہ تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے اس رات کی اہمیت ثابت کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں جس مبارک اور بابرکت رات کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد شب برات ہے، یعنی نصف شعبان کی رات۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو جس کا ذکر ہو رہا ہے بابرکت رات میں اتارا ہے یا نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بڑے مضبوط فیصلے یا حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی تفسیر کا یہ اصول ہے اور پوری امت کے علماء کرام اور فقہاء اور محدثین کے نزدیک یہ اصول متفق علیہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید میں ایک چیز ایک جگہ بیان کی جاتی ہے تو قرآن کے دوسرے حصے میں اس کی تفسیر اور تفصیل جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اور تفسیر قرآن کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں بابرکت رات میں نازل فرمایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا وہ رمضان کا مہینہ تھا، شعبان کا مہینہ نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مبارک اور بابرکت رات کا اللہ نے سورہ دخان کے اندر ان ابتدائی آیات میں ذکر کیا ہے وہ بابرکت رات رمضان کے مہینے میں ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالی نے اسی رات کا ذکر ان الفاظ کے اندر کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر و منزلت والی عزت اور بزرگی اور شرف والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ، قدر و منزلت والی رات اور برکت والی رات، وہی ایک رات ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، اور اسی کا ذکر جو ہے سورہ حامیم اس سورہ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور سورۃ القدر میں اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے، اور قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اور اس رات کے بارے میں قرآن ہی سے اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا وہ رمضان المبارک میں پائی جاتی ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں پائی جاتی، اور اس رات کا ذکر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر و منزلت والی رات ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے جو ہزاروں مہینوں کے اندر وہ برکت نہیں ہے۔ اور یہی بات جو ہے سورہ دخان کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کے یہ حصے ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، خواہ وہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو اور جبے اور دستار والا کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیلۃ المبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، تو وہ دراصل قرآن مجید کے اندر کھلی تحریف کا ارتکاب کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا متفق علیہ جو اصول ہے اس اصول کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تمام مفسرین قرآن نے اس رات سے مراد وہی رات لی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں، اور وہ شب قدر یا لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے، رمضان المبارک میں پائی جاتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس لیے قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورہ خامیم کی ان آیات سے شب برات مراد لینا یا نصف شعبان کی رات مراد لینا قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے، اور قرآن مجید کی نص کے مقابلے میں کسی ضعیف یا کمزور حدیث کو اختیار کرنا یہ دین کے بنیادی اصولوں کے سے سرے سے خلاف ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ تعالیٰ حکیمانہ فیصلے فرماتے ہیں، بڑے اٹل فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون سی رات؟ جس بابرکت رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اب اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شب برات کے اندر یہ حکیمانہ اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کی قسمتوں کا فیصلے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں انسانوں کے قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس رات میں جو بھی حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے، نگے اور نفع اور نقصان کے فیصلے، زمین پر ہونے والے حالات اور واقعات، وہ سب کے سب فیصلے تو اللہ نے ازل سے کر رکھے ہیں، لیکن ایک سال کے فیصلوں کو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی آسمان دنیا پہ نازل کر دیتے ہیں، اور وہاں سے سال بھر وقت اور موقع کی مناسبت سے وہ فیصلے فرشتوں کے ذریعے سے زمین کے اوپر جو ہے وہ نافذ العمل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ دخان کی آیت مبارکہ میں فیہا یفرق کل امر حکیم جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اس رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، یہی بات سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے اذن سے اترتے ہیں، من کل امر، ہر حکیمانہ فیصلہ لے کر۔ تو یہ فیصلے لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے، سلام یحتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک یہ سلامتی کی رات جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ سورہ دخان کی ان آیات کے اندر جس رات کا ذکر ہے وہ رات رمضان المبارک میں پائی جاتی ہے، اور اس کا نام لیلۃ القدر ہے، اس کا نام لیلۃ المبارکہ ہے، اور اسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اسے ہم مبارک رات کہتے ہیں، اور وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اب اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو اس رات کی فضیلت میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں ان میں سب سے معروف حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، اور میں اٹھ کر چلی گئی تلاش کرنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات قبیلہ بنی بکر کی بکریوں یا بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، تو آج کی رات بڑی افضل رات ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہوتی، یہ حدیث جس کی روایت ضعیف ہے، اور اس موضوع کی جو دیگر روایات بیان کی جاتی ہیں وہ اس سے بھی کمتر درجے کی کتب احادیث کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں یا صحیح احادیث سے کوئی فضیلت اس رات کی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء اور محققین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے یا کسی صحیح حدیث سے اس رات کی کوئی فضیلت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، اور جو احادیث ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں یا اس سے بھی کمتر درجے کی روایات ہیں۔ اب قرآن و سنت کی نصوص کے مقابلے میں ضعیف روایات کے اوپر عمل کرنا اور ان ضعیف روایات کی بنیاد پر عبادات کا ایک پورا جو ہے وہ تومار کھڑا کر دینا اور پھر اس کے لیے مختلف رسومات ادا کر دینا، جیسا کہ ہمارے ہاں شب برات کے حوالے سے ہوتا ہے، اس میں چراغاں کرنا، اور آتش بازی اور عبادات کا اہتمام اور ایک جشن کا سما، بھائی اور بزرگو، اس کا شریعت اسلامی اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابتدا میں جو آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کی روشنی میں میں پورے ادب اور احترام سے ان علماء کرام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ جشن مناتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ کیا خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے کوئی ایسا کام کیا؟ اگر خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کسی صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو ہمیں اللہ کی عبادت اور نجات کے راستوں کے لیے قرآن مجید اور سنت رسول سے جو چیزیں ثابت ہیں وہی کافی ہیں، ان کے اوپر عمل کر کے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی نصوص اور صحیح احادیث کو چھوڑ کر ہمیشہ ضعیف روایات اور من گھڑت قصے اور کہانیاں تلاش کر کے ان سے بہت ساری رسم و رواج اسلام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کو رسومات اور جشن اور جو ہے وہ جلسوں جلوسوں میلوں ٹھیلوں کا جو ہے وہ ایک برمار اسلام کے اندر داخل کر لیا ہے جس کا اسلام سے حقیقت کے طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام سیدھا سادہ دین ہے جس میں بندگی رب اور اطاعت رسول کی تعلیم دی گئی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ رسول لے دے اسے لے لو اور جس سے منع کر رہے اس سے باز آ جاؤ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بندگی اور غلامی اور اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.